السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: أنا ابن الذبيحين. فقال عليه السلام: أنا أفسح العرب. وقال عليه السلام: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قيل. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سبھی جانتے ہیں کہ مبارک و مسعود مہینہ سایہ فکن ہے، ایک آدھ دن میں ربیع الاول کی ابتدا ہو جائے گی. آپ جس مسجد میں جائیں گے ممکن ہے کہ وہاں ضابطے کی تکمیل کے لیے خطباء کرام اور واعظین آپ کو سیرت کے چند نمونے دکھلائیں گے، چند جھلکیاں سننے معائیں، اور ہمارا دل باغ باغ اور مسرور ہو جائے گا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ذات گرامی کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی محبت کے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، یا ہمارے سینوں میں کلیاں چٹکنے لگتی ہیں اور پھول کھلنے لگتے ہیں. جب کبھی کوئی خطیب اپنی خطابت میں، اپنی تقریر میں، اپنی وعظ و نصیحت میں یہ تذکرہ کرتا ہے کہ میں سیرت کے عنوان پہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو بہت ہی زیادہ دل مسرور ہو جاتا ہے. تو کوشش میں بھی یہی کر رہا ہوں کہ ضابطے کی تکمیل بھی ہو لیکن کچھ انداز انوکھا ہو اور نرالا ہو. آپ نے سنا تو ہوگا لیکن کچھ عجیب انداز میں آپ کو سیرت کی چند جھلکیاں دکھلانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی اور ہماری زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ اور سبب بنے گی. اللہ کرے کہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا کہنا، ہمارا سننا قبول ہو جائے اور ہمیں عمل صالح کی زندگی نصیب ہو جائے. میں نے بارہا اپنے گزارشات میں عرض کیا تھا، کبھی موقع ہوگا تو آپ کو بتلاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت چنندہ ہے، منتخب ہے، سلیکٹڈ ہے، بڑا عظیم انتخاب ہے اور اس کے اندر بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو اپنے اندر ایک موضوع رکھتا ہے. اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف ہیڈنگز ہے، عنوانات ہے، اور جو بات آپ سن لیں گے امید ہے کہ آپ اس کی تہ کو پہنچ جائیں گے. الحمدللہ سبھی صاحب شعور ہیں اور اہل علم طبقہ بھی ہے. میں اپنی بات کی ابتدا کر رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا اخرجت للناس. اس کا تعلق حدیث مبارکہ سے بھی ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی ہے. قرآن میں فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا تعلق ہے اخرجت للناس سے. ہو سکتا ہے کہ اہل علم علماء کا اگر توقع ہو تو وہ کہے کہ صاحب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، کہاں اخرجت للناس اور کہاں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، زمین اور آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے. لیکن اس فرق کو میں مٹانا چاہتا ہوں اور دکھلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے. حق تعالی جل شانہ نے ایسا بنایا کہ اخرجت للناس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کے 6-7 مفاہیم بیان کیے مفسرین کرام نے, ان میں سے 2 سن لیجیے. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے, اس پر کلام ہے مفسرین کا. لفظ تم لوگوں کے لیے نکالے جانے میں امت محمدیہ ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. فرمایا جس تحقیق پر میں اعتبار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے وہاں فی نفس ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ شامل رہتی ہے. اگر کوئی حکم امت کو بالواسطہ مل رہا ہے تو جس واسطے سے مل رہا ہے وہ واسطہ بھی شامل ہوتا ہے, نہ کہ واسطے کو ہٹایا جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ مثلا حکومت ہند نے اعلان کیا کہ لوگوں دہشت گردی نہیں کرنا, تو اب یہ اعلان کروا کس سے رہی ہے؟ یہ اعلان کرا رہی ہے سیاست دانوں سے, جس میں ایم ایل اے بھی ہیں, ایم پی بھی ہیں, سی ایم بھی ہیں, پی ایم بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں دہشت گردی مت کرو, تو وہ صرف لوگوں سے مخاطبت ہے ان سے نہیں ہے؟ جو کہہ رہا ہے وہ بھی مخاطب ہے اس میں کہ دیکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے, نہیں کرتے ہوئے اپنی قوم کو سنبھالنا ہے کہ یہ کام نہ کرے. یہ مطلب بنا کہ نہیں بنا؟ تو اب اس آیت کا مطلب سمجھیے کہ لوگوں تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے, تو اس میں بشمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے. ایک تو یہ لفظی معنی اور مطلب اور اس کی تفسیر اور خلاصے کی چند ذرمیاں ہیں. ایک دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے اخرجت للناس. اخرجت کہتے ہیں چن چن کے نکالنا اور علیحدہ کرنا اور الگ کرنا. صوفیاء کرام نے بیان فرمایا کہ جیسے عورت چاول چنتے ہوئے کنکروں کو نکال کے الگ کر دیتی ہے, ایک 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 پکڑ کر جدا کر دیتی ہے, جیسے آدمی اگر خیاط ہو, ٹیلر ہو اور وہ خواتین کے کپڑے سیتا ہوں, تو یاد رکھو جو چمکیاں ہوتی ہیں اس میں ہر چمکی نہیں پرو لیتا سوئی میں, اس کی مطلوبہ اور اس کی چنی ہوئی سوئی کے اندر اس کی چنی ہوئی چمکی کو وہ پیوست کر لیتا, ہر چیز کو اس میں نہیں گھوس دیتا. اور پھر جب اس کی مطلوبہ چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو نکال کے الگ کر لیتا اور پھر اس کو آراستہ کرتا ہے اور اس کپڑے کے اوپر اس نقش پر لگا دیتا ہے تو وہ ایسے جگمگ چمچمانے یعنی چمکنے لگتا ہے کہ بس اس کو پہننے والا ہی اس کی مسرت کو محسوس کر سکتا. اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اخرجت کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے, اور اخرجت کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ چن کر علیحدہ کیے گئے. اب یہ سمجھیے کہ کیسے چنا, کب چنا, کہاں چنا, کس طریقے سے چنا, کس کو چنا, کیوں چنا, اتنے ابواب ہیں اس میں. ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنا ایک عنوان رکھتا ہے, اب ہر ایک میں بحث تو نہیں ہو سکتی. اجمالی طور پر چند نکات آپ کو دیے جا رہے ہیں. عالم ارواح میں یعنی ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی. جب کائنات نہیں بنی تھی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عدم اضافی. اور جو علم الہی میں نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عدم محض, یعنی وہ چیز جو اللہ ہی کے علم میں نہ ہو. اب اس سے اللہ پر نفس لازم نہیں آتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیث نہیں, ہمیشہ نہیں ہے, ہمیشہ نہیں رہے گی, کبھی نہیں وجود پائے گی. جو علم الہی میں ہے وہ ذات مظہر کائنات میں بھیج کر ان مظاہر میں, ان نقوش میں اپنا عرفان دیتی ہے. تو ساری کائنات علم الہی میں ہے. جب علم الہی میں ہے تو تو ساری ارواح علم الہی میں, ساری روحوں کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے. اب اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں, کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ میری پہچان ہو, میرا دار ہو, مجھے جانا جائے, مجھے پہچانا جائے. تو پھر کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ عز و جل نے اپنے علم میں سے اس چیز کا انتخاب فرمایا جس کو نور کہتے ہیں, اور اس نور میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے, اول ما خلق اللہ من نوری, حق تعالی جل شانہ نے کوئی چیز نہیں بنائی, جب ان چیزوں کے بنانے کا ارادہ کیا تو اس کا منشا ظاہر کیا کہ ان چیزوں کو کیوں بنایا جائے. ان چیزوں کو اس لیے بنائے تاکہ حق تعالی جل شانہ کی معرفت تامہ حاصل ہو, اور پھر اس معرفت کو سبق پڑھانے کے لیے, اس کا درس دینے کے لیے, اس کی افہام و تفہیم کے لیے ایک انسانی شکل کی ضرورت تھی. تو حق تعالی جل شانہ نے اپنا نور جدا فرمایا. یہ ذات الہی کا نور نہیں ہے, بس فی نور ہے, ذہن میں رکھنا. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول ما خلق اللہ من نور, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور وجود فرمایا, میرے نور کو وجود عطا فرمایا. اسی کو ہم نور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں. عالم اربع میں وہ جو نور حق تعالی جل شانہ نے منتخب کیا تھا, وہ انعام کے طور پر, اعزاز کے طور پر, اکرام کے طور پر عطا فرمانا تھا کسی شخصیت کو. بھئی اللہ نے ایک نور نکالا, وہ نور کس کو دے گے؟ دینے کے لیے مثلا میں نے اپنے جیب سے 200 کا نوٹ نکالا, 100 کا نوٹ نکالا, 500 کا نوٹ نکالا, تو میں دیکھوں گا کہ اس میں اس کی قابلیت کون رکھتا ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا, یہ اس کی قابلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, یہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, یہ اس کی استعداد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ عدم میں صلاحیت پائی جاتی ہے. اگر صلاحیت پائی جاتی ہے, استعداد ہو, پھر میں اسے دے دیتا ہوں. ایک عام فہم میں بات سمجھنے کے لیے ایک مثال. اب اللہ عز و جل اپنا نور عنایت فرمانا چاہ رہے ہیں, تو وہ نور کس کو دیں گے؟ صاحب استعداد کو دیں گے یا بے استعداد کو؟ صاحب صلاحیت کو دیں گے یا بے صلاحیت کو؟ اس کے اندر اس کے کمالات, اس کے اقتصادی کیفیات, یعنی کسب کے طور پر اس نور کو اپنے اندر سمو کر اس کا تحمل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی, یہ دیکھنا ضروری ہے, ورنہ وہ نور خاکست در کر کے رکھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں دینے کے لیے تیار ہوں. قرآن مجید کی آیت میں بنی اسرائیل کے واقعات کو سناتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا, ایک تجلی گری کو حضور پر سارا کا سارا جل کا خاکستر ہو گیا, وقر موسیٰ صعقا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو کے گر پڑے. تبھی جانتے تھا کیا اس نور کے پردے کی ادنا تجلی تھی جو کو حضور پہ ڈالی گئی, اور اسی نور کا حصہ حق تعالی جل شانہ شکل انسانی میں وجود دینا چاہتے تھے, تو اس نور کو ایسے ہی دے دیں گے یا منتخب فرمائیں گے؟ ان کو صوفیہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے علم میں عالم ارواح کو جمع فرمایا. جیسے آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سے جب آپ ریتی کو چھان لے رکھتے ہیں, جو انجینئر ہے صدر صاحب تو ماشاء اللہ وہ جلدی سمجھ آئے, ریتی اگر لے جا رہی ہے استرکاری کا کام ہو, اس میں جتنی باریک ریتی ہو اتنی زیادہ مفید مطلب ہے, اس میں سے چھانٹا جاتا ہے, اس میں سے الگ کیا جاتا ہے, ریتی کے موٹے موٹے کنکر پہلے الگ کیے جاتے ہیں, پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, وہ تین مرحلوں سے گزر کر ایک تعمیر رکھی جاتی ہے. بس یوں سمجھیے حق تعالی جل شانہ نبوت کی تعمیر فرمانا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ عز و جل نے ان روحوں میں سے چھانٹ کر الگ فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت سے دوست کیا. یہ پہلا انتخاب ہے. اب اس کے بعد دیکھا کہ بھئی کس کے اندر بھی سب میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی جس میں اپنا نور منتقل کرنا. پھر کیا کیا؟ اسے دوبارہ چھانا, اسے دوبارہ چھانا, اسے دوبارہ الگ کیا, تو وہ ذات نکلی جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مرحلے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے, ایک میں امتی بن گئے, ایک میں انبیاء بن گئے. پھر انبیاء کو چھانٹا گیا, ایک میں تمام انبیاء آ گئے, ایک میں محمد رسول اللہ. گویا پلٹا برابر برابر اور بھاری بھاری. صرف ایک ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی ذوات قدسیہ پہ بھاری. یہ مرتبہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ عز و جل. اس کو فرمایا اخرجت, میں نے نکالا ہے چن چن کے روحوں میں سے, ہر روح میں یہ صلاحیت نہیں تھی, اس لیے امتیوں کے روحوں کو الگ کیا. پھر اس نے سب میں وہ صلاحیت نہیں تھی, امت محمدیہ کے افراد کو الگ کیا. پھر اس میں سب میں صلاحیت نہیں تھی, انبیاء کرام کے ارواح کو الگ کیا, ان میں بھی یہ استعداد نہیں تھی, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو الگ کیا. پھر اپنا نور عطا فرمایا. اول ما خلق اللہ من نوری, یعنی اللہ نے سب سے پہلے جو نور پیدا فرمایا, نور رسالت محمدی, وہ رسالت کا نور معظم فرمایا ذات رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. عالم ارواح میں انتخاب ہو گیا, انبیاء کرام کا بھی سلسلہ چلتا رہا, امتیوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا. حضرت آدم آئے ان کی امت آئی, حضرت نوح آئے ان کی امت آئی, حضرت موسیٰ آئے ان کی امت آئی, حضرت ابراہیم آئے ان کی امت آئی. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, وَقَالُوا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اور آگے بڑھ
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ندا لگایا, مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اے لوگ جان لو میں بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں, کائنات میں ایک بھی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں, جس سے بڑھ کر کوئی خوشخبری نہ آسمانوں میں پائی جاتی ہے, نہ زمینوں میں پائی جاتی ہے, نہ عرشی مخلوق میں پائی جاتی ہے, نہ فرشی مخلوق میں پائی جاتی ہے. یاد رکھ لو کل کائنات میں, کل مخلوقات میں سب سے افضل ترین, سب سے اعظم ترین, سب سے اکمل ترین انسان کی بشارت دینے کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا, اور میری بشارت یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ میرے بعد ایک نبی بھیجے گا اور اس کا نام ہوگا احمد, نام ہوگا احمد. لوگوں نے کیا کیا, سن لیا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی جس کا نام احمد ہوگا وہ نبی بنا کے بھیجا جائے گا, تو نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں نبی پیدا ہو جائے. الحمدللہ امت محمدیہ نہیں چاہتی, باقی تمام نبیوں میں چاہا جاتا تھا, امتوں میں یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ ہمارے بھی خاندان میں کوئی نبی ہو, ہمارے بھی قبیلے میں کوئی نبی ہو جو اللہ کی شریعت کو لے کے چلے, اس کے اوپر بھی اللہ کی کتاب اترے, اس پر بھی وحی والا فرشتہ آئے, اس پر بھی اللہ کی وحی اترے, ہمارا خاندان بھی نورانی ہو اور انوار سے مزین ہو. ہر نبی کی امت چاہتی تھی وجود امت محمدیہ کے, اس لیے کہ میرے آقا کی بات کوئی نبی نہیں. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ایک نبی کی, تو سارے لوگوں کے دل میں خیال ہوا کہ اس بشارت کا مستحق میرا خاندان ہو, اس بشارت کا مستحق میرا قبیلہ ہو. لوگوں نے اپنے بچوں کا نام رکھنا شروع کر دیا احمد 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 احمد. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, عالم ارواح میں چن لیا گیا, عالم ارواح میں انتخاب کر لیا گیا, عالم ارواح میں ووٹ دے دیے گئے, عالم ارواح میں انہیں کرسی دے دی گئی, کرسی کیا ہے نور عنایت فرما دیا گیا, بس یہ ہے کہ جزد خاکی میں اس کو ڈالا جانا ہے, وہ بھی ڈال دیا جائے گا, اس جزد کا بھی انتخاب عالم اجسام میں ہو گیا, اب وہ کس کی پشتے آئے گا, کیسے آئے گا, کن واسطوں سے آئے گا, کن ذرائع میں آئے گا, کس جگہ پر آئے گا, اب ان کا انتخاب سنتے چلیے. اب تعالیٰ جل شانہ نے یہ چاہا کہ میں اپنا نور بھیج رہا ہوں, اس نور سے منور مستنیر کل کائنات کو کرنا ہے, اس نور سے منور مستنیر کل کائنات کو کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی اپنا چراغ جلائے اور وہ چراغ لے جا کر ایک دیوار پہ رکھے, روشنی کہاں تک چلے, دیوار کا سایہ بھی نہیں دیکھ سکے. ایک یہ ہے کہ آدمی ایک محراب میں اپنا جس چراغ سل جائے اور سل جائے, ایک یہ ہے کہ آدمی ایک چھوٹی سی بتی جلا لے, روشنی کہاں تک آ سکتی ہے, تھوڑی ہوگی, محدود ہوگی, اور اسی کمرے میں مقفل اور بند ہوگی, اس کمرے سے باہر کی چیز نظر نہیں آتی. اللہ نے تو ساری کائنات میں اس نور کو چمکانا تھا, وہ کیسے چمک جاتا, اس کے چمکانے کے لیے جگہ کا انتخاب فرمایا تعالی جل شانہ, وہ جگہ مکہ مکرمہ جس کو قرآن مجید نے کہا بمکہ المبارکہ, ایسی جگہ جہاں آ کر سب جھک جائیں, کہتے ہیں جہاں گردنیں جھکا دی جائیں, جہاں گردنیں مروڑ دی جائیں, کفر کی گردن مروڑ دی گئی, شرک کی گردن مروڑ دی گئی, ارتداد کی گردن مروڑ دی گئی, نفاق کی گردن مروڑ دی گئی, توحید کا سر بلند کیا گیا, اسلام کا سر بلند کیا گیا, اور فرمایا کہ ایک ایسی جگہ کا آپ جب انتخاب کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے بیٹھتے, چراغ کو کسی دیوار پہ نہیں رکھتے اور چراغ کو کسی محراب میں نہیں رکھتے, دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھتے ہو, کیوں رکھتے ہو, اس لیے کہ ہر کھانے والے کو اس کا فائدہ ہو, اس روشنی سے استفادہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ عز و جل نے, منشا یہ ہے کل کائنات مستنیر ہو, فرمایا جگہ کیسی ہو, کل کائنات کے مستنیر ہونے کے لیے جگہ وسط ہے, وسط مکہ مکرمہ ہے, پوری دنیا کا جو بیچواں حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ کی سرزمین ہے. تو اللہ کے نبی کو کہاں بھیجا گیا, مکہ مکرمہ میں, کس لیے بھیجا گیا, کفر کی گردن توڑنے, شرک کی گردن توڑنے, نفاق کی گردن توڑنے, ارتداد کی گردن توڑنے, توحید کا سر بلند کرنے, اسلام کی سر بلندی کے لیے, تبلیغ و اشاعت کے لیے مکہ مکرمہ میں جو کل کائنات کا بیچ و بیچ ہے, اس جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو. جب آپ حجرہ اسود سے سیدھ میں چلیں گے, باب الصفا پہ چلیں گے, باب الصفا سے سیدھ میں چلیں گے, مولد النبی آپ کو آج بھی نظر آئے, وہاں پیدا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل کائنات کا بیچ ہے. اب وہاں سے اس کی روشنی پھوٹی. اب مشرق سے بھی آئے, مغرب سے بھی آئے, شمال سے بھی آئے, جنوب سے بھی آئے, جو آیا جھک گیا اور اس نے اپنی آنکھ کو جھکایا. کیا جھکایا؟ ایک چراغ جب جھک جاتا ہے دوسرے چراغ سے روشنی لے کے اٹھ جاتا ہے. جب ایک چراغ آپ جھکا دیتے ہیں اسی دوسری چراغ پر, ہوتا کیا ہے؟ ایک چراغ جھکتا ہے جلدی ہوئی چراغ سے روشن مستنیر ہو کے اٹھ جاتا ہے. اللہ عز و جل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے چراغ سے عالم اسلام کے ہر فرد کو جھکایا اور ان کی روشنی سے مستنیر بنایا اور منور بنا کر کل کائنات کو بکھیر دیا. شرق و غرب میں, شمال و جنوب میں, جہاں جاؤ ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ملے گا. جگہ کا انتخاب کیا. اب جگہ کا انتخاب جب کر رہے ہیں کہ یہاں بھیجا جانا ہے وہ تو ہو گیا, لیکن یہ کہ اس کے لیے اشخاص جو دیے جائیں وہ بھی قابل احترام ہوں گے یا ایسے ہی ہوں گے للو بنجو؟ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے بارے میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لینا اور کبھی ان کی توہین نہیں کرنا, بجز ان کے ان چچاؤں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کو رد کیا اور اسلام کی مخالفت کی. بجز اس بات کو ذہن میں رکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں بھیجا جانا تھا اور کیوں بھیجا جانا تھا, اس کا منشا تھا قیادت. قیادت کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی امیر بنا کے بھیجا جائے, ایک آدمی سردار بنا کے بھیجا جائے. دیکھیے آپ آیات مبارکہ پڑھیں گے, آپ احادیث مبارکہ پڑھیں گے, آپ کو الفاظ حدیث میں یہ بات ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کیا کیا ہے. حضور سید الاولین, حضور سید الاخرین ہیں, حضور امام الانبیاء ہیں, حضور امام الامم ہیں, وہ سیدوں کے سردار ہیں, وہ نبی الانبیاء ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, وہ سید الانبیاء ہیں, وہ خیر الانبیاء ہیں, وہ افضل الانبیاء ہیں. اب یہ تعریفات اور توصیفات ایک مستقل عنوان رکھتی ہیں, میں اس بحث نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد بنا کر بھیجا تھا. تو قائد بنا کر بھیجے جانے میں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ نسلوں سے قائد ہو, نسلوں سے سردار, ورنہ پھر سرداری کے جو جوہر ہونا چاہیے وہ نہیں پائے جاتے, سرداری کے جو کمالات ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے. مطلب ایک آپ فقیر کو اٹھا کر ایم ایل اے بنا لیں, بتائیے کیا وہ آدمی ایم ایل اے بننے کا حقدار ہے؟ کیا وہ ایم ایل اے کے حقوق ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے؟ ایک آدمی ایک عام کرانہ دکان کا چلانے والا, آپ اسے اٹھا کر ممبر پارلیمنٹ بنا لیں, کیا وہ ان امور کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک معمولی سا آدمی آپ اسے اٹھائیں اور سی ایم اور پی ایم کی کرسی پر بٹھائیں, آپ بتائیے کیا وہ آدمی اس کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر کس کو چنا جاتا ہے؟ جو گھرانہ صاحب علم ہو, جو گھرانہ صاحب قیادت ہو, جو گھرانہ سید و سردار کی حاملیت رکھتا ہو, حیثیت رکھتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید و سردار بنانا تھا, صرف چھوٹا سردار نہیں, سید الاولین بھی, سید الاخرین بھی, امام الانبیاء بھی, خیر البشر بھی, خیر الامم بھی. جب یہ سب کچھ بنانا تھا تو خیر الانام کو بھیجا جائے تو کیسے بھیجا جائے؟ اس گھرانے میں بھیجا جائے جس گھرانے میں قیادت کی صلاحیت پائی جائے. آپ کو پتا ہے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں جن کا اصل نام شیبہ. آپ کیا تھے؟ مکے کے سردار تھے اور وہاں کے یعنی کلیل بردار کعبہ کہلاتے تھے اور کعبے کے انتظامات ان کے ذمے تھے, حجاج ان کے ہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھیے, نبی کو قائد بنانا تھا تو نسل نسل ان کے اندر قیادت کی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرنا تھا. اب تعالی جل شانہ نے خاندان قیادت پر ان کو پیدا فرمایا. عبد المطلب کا مطلب ہے قیادت کرنے والا, سمجھ کر اپنی قوم کو لے کے چلنے والا اور اپنی قوم کو گمراہ ہونے سے بچانے والا. میرے آقا میں یہ تینوں عناصر پائے جاتے ہیں, قیادت کرنے والا, سمجھ کر اپنی امت کو درس و تعلیم دینے والا, گمراہی کی ذلت کے امیر داروں سے نکال کر نیکیوں کی اور جنت کی راہ پہ گامزن کرنے والا. یہ تین صلاحیتیں کیوں پائی جاتی تھیں؟ کیونکہ خاندان قیادت کو پیدا فرمائے گئے تھے. ایک اور چیز, جب حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہوئے انہوں نے قسم کھائی کہ اے اللہ اگر میرے گھرانے میں 10 بیٹے پیدا ہوں اور سارے میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو پھر میں ان میں سے ایک کو آپ کے نام کا ذبح کر دوں گا۔ تعالیٰ جل شانہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب 10 بیٹے عطا فرمائے ایک بات ذہن میں رکھتے چلے، میں نے کہا تھا کہ نور محمدی چمکتا ہے، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ جب وہ شادی کر لی، ایک بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب ہی کے چہرے سے چمکتا تھا، دوسرا ہوا وہیں سے چمکتا تھا، تیسرا ہوا وہیں سے چمکتا تھا، حتیٰ کہ نو ہو گئے وہیں سے چمکتا تھا، دسواں بیٹا پیدا ہوا عبداللہ کی پیشانی میں وہ چمکنے لگا۔ یعنی عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گئے۔ اب وہ جو بڑی سنیے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک بیٹے کا نام عبد المناف ہے، ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے، ایک بیٹے کا نام عباس ہے، ایک بیٹے کا نام عبد العزا ہے۔ یہ سارے نام شرکیات پر مبنی ہیں وجود حمزہ اور عباس کے، کہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ اس واسطے تعالیٰ جل شانہ نے اس نور کو منتقل نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ پیدا ہوگا تو اس کا نام عبد اللہ رکھا جائے گا، یہ پیدا ہوگا تو اس کا نام عبد المناف رکھا جائے گا، یہ پیدا ہوگا تو اس کا نام عبد العزا رکھا جائے گا، یہ پیدا ہوگا تو اس کا نام حمزہ رکھا جائے گا، یہ پیدا ہوگا تو اس کا نام عباس رکھا جائے گا۔ لیکن یہ ناموں میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں تھا جس کی نسبت اللہ سے ہو، جس کی نسبت رسول اللہ سے جڑ سکے۔ حق تعالی جل شانہ نے منتخب فرمایا حضرت عبداللہ کو، اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ کا جو بندہ ہوگا اس نے بندوں کو سردار پیدا کر کے بھیجا جائے گا۔ ناموں میں انتخاب کیا، ہر بیٹے کے اندر یہ روشنی نہیں دی، روشنی دی تو عبداللہ کو دی، کیوں دی؟ اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ سے تھی، اللہ کے بندے تھے۔ شرک میں مبتلا بندوں کے پشت میں نور نبوت کی چمکا تھا۔ پھر انتخاب فرمایا کہ عبداللہ اب تمہارا نکاح ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یاد رکھو جس کو ہم بھیج رہے ہیں اسے کیا بنا کے بھیجیں گے، وہ معلم الحجاج ہوگا، وہ خادم الحجاج ہوگا، وہ حجاج کی تعلیم کرنے والا ہوگا، وہ مربی الحجاج ہوگا، وہ حجاج کا تذکیہ کرنے والا ہوگا، وہ مدکی الحجاج ہوگا، گویا ہم تعالیٰ جل شانہ کے اس امر کی تکمیل کی تعلیم دینے والا ہوگا جو عبادتوں میں سب سے افضل اعلیٰ ارفع عبادت ہے۔ ہم تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اسے حج کے امور بھی معلوم ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ بنو ہاشم قبیلے کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب۔ بنو ہاشم کا مطلب معلوم ہو تو حجاج کی خدمت کرنے والا، ہاشمی خاندان کس کو کہتے، جو حجاج کی خدمت کرے اسے ہاشمی خاندان کہتے۔ اس کی معنویت میں یہ بات پائی جاتی ہے، ہاشم مطلب خادم الحجاج، بنو ہاشم حجاج کی خدمت کرنے والا گھرانہ، وہ قبیلہ، وہ خاندان میرے آقا کو حجاج کی تربیت تزکیہ تعلیم کرنے والا بنا کے بھیجا جانا تھا، بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اب عبداللہ کی پشت سے آمینہ کی گود میں آنا تھا، تو اس کے لیے اللہ نے کیا انتخابات فرمائے، کہاں شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، آپ کو کہیں بھی کوئی بھی غرب کی حسین و جمیل مل سکتی تھی، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ ہر خاندان اور قبیلے سے چن لیا جائے، وہ خاندان بھی منفرد ہو، وہ خاندان بھی منتخب ہو، وہ خاندان بھی چنندہ ہو۔ فرمایا ایک وادی ہے وادی ابوا، ابوا کہتے ہیں سرداری کے لائق اور قابل، اور کہا کہ اس سرداری کے لائق اور قابل وادی کے اندر کئی قبائل رہتے ہیں، ایک کا نام بنو قریظہ، ایک کا نام بنو قینقاع، ایک کا نام بنو نذیر، ایک کا نام بنو زہرا۔ کہتے ہیں اللہ بنو نذیر کے معنی کانٹوں والا، بنو شکیر کے معنی یعنی کٹا ہوا تہنیوں والا، اور اسی طرح بنو قینقاع کے معنی نکلتے ہیں، لیکن کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ نہ میرا نبی کانٹوں والا تھا اور نہ میرا نبی دنیا کے اندر توڑ کر الگ الگ حصے بکرے کرنے والا تھا، میرا نبی تو امت کو جوڑنے والا تھا۔ لوگوں تم کہاں جڑتے ہو، کہاں جمتے ہو، ایک چمن میں، ایک گلدان کے پاس، ایک چمنستان میں، ایک گلشن کے پاس، میرے آقا کو چنا قبیلہ ننیال سے، بنو زہرا چنا، زہرا کا مطلب ہوتا ہے گلستان والا، گلشن والا، چمن والا، باغبانی والا، میرے آقا کی امی کا نام بھی چنا اس جگہ سے، میرے آقا کی امی کے قبیلے کا نام بھی چنا اس جگہ سے۔ کہاں؟ وادی ابوا میں، کون سا قبیلہ؟ بنو زہرا۔ بنو زہرا میں بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، بالخصوص چار کا نام یعنی روایات میں آیا،
ایک کا نام لہبہ بہت زیادہ کھیلنے والی، ایک کا نام خلصہ اور ایک کا نام کچھ اور ہے، لیکن ایک کا نام آمینہ، آمینہ کا مطلب ہے امن والی، آمینہ کا مطلب ہے امانت والی۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی امین نہیں تھا، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں تھا۔ مشیت الہی میں سید یعنی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمینہ کی گود میں آنے سے قبل تک، یعنی حضرت آمینہ تک، جو امانت مشیت میں پوشیدہ تھی، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل کر مشیت میں جو امانت پوشیدہ تھی، وہ نور نبوت کے نام سے چمکنے والی تھی، اس کو اللہ نے بھیجا تو کہاں بھیجا، امانت والے گھرانے میں آمینہ کی گود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بنا کر بھیجا۔ ہم نے کبھی انتخاب فرمایا، ایک خاصیت اور ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ عربوں کا ایک مزاج تھا، مزاج یہ ہے کہ ان کے بچوں کو دودھ دوسرے پلایا کرتے، مائیں بھی پلایا کرتے۔ حضرت آمینہ نے مشیت کی تکمیل کے لیے چند دن تو دودھ پلایا، امانت نور محمدی میں منتقل فرما، جسد محمدی میں منتقل فرما دی، اس کے بعد توحیہ میں دودھ پلایا، اس کے بعد آپ سپرد کر دیے گئے، سپرد کیا تو میرے اللہ نے انتخاب فرمایا، ارے ہر اچھے کچے گھر میں نہیں بھیجا جاتا، یہ قوموں کا سردار ہے، اس کے لیے جس گھرانے میں جس وادی میں بھیجنا ہے وہ وادی بھی نیک وقت ہو، اسی لیے نام سنا بنو سعد، سعد کا مطلب ہوتا ہے سعادتوں والا، نیک بختیوں والا اور انتہائی بشارتوں والا، بابرکت و مسرور مقام، کہا بنو سعد میں ایسے ویسے گھرانے میں نہیں بھیج سکتا، جس گھر میں بھیجنا ہے، جس گھر میں دودھ پلانا ہے، جس کو جگر میں سے دودھ نکال کر پلانا ہے، اس کا نام بھی چنا، فرمایا اس کا نام حلیمہ ہوگا، اور حلیمہ کے معنی ہے حلم والی، وہ دوبار صاحب شرافت، صاحب کردار، میرے آقا صاحب کردار تھے، صاحب شرافت تھے، میرے آقا حلیم تھے، میرے آقا بردوار تھے، تو جس باری ملیں گے، اور میرے آقا باسعادت تھے، میرے آقا مسعود و محترم تھے، تو بنو سعد میں بھیجا، بنو سعد میں حلیمہ کی گود میں بھیجا، حلیمہ کی گود میں سید العالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ عنوان باقی ہے، وقت تمام ہوا، سفینہ چاہیے اس بحر بے کرم کے لیے، موقع رہا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تکمیل ہو جائے گی، سنت ادا کرو۔ اللہ حافظ۔